بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ اطلاعات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ خطے میں تشدد پر غلبہ، ترقی اور غربت کے خاتمے سے ممکن ہے، ایران کے وزیر خزانہ۔ شام میں دہشت گردوں پر حزب اللہ کی کاری ضرب، 100 ہلاک، 50 گرفتار۔ بغداد میں خودکش حملہ، 16 جاں بحق۔ روزنامہ اطلاعات نے اپنی سرخی امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف سیاہ فاموں کے وسیع مظاہرے کے زیر میں لکھا ہے، امریکہ کی ریاست میسوری میں ایک اور سیاہ فام نوجوان کے پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد اس علاقے میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ میسوری کے سینٹ لوئس شہر میں پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہرہ ہوا، جس کے دوران مظاہرین اور پولیس کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ یہ لوگ پولیس کے ہاتھوں ایک اور نہتھے سیاہ فام کے قتل کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ جمعے سے شروع ہونے والے مظاہرے کل بھی جاری رہے۔ دو ماہ قبل بھی امریکہ کے فرگوسن شہر میں ایک 18 سالہ نوجوان کو ایک پولیس اہلکار نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ امریکی اتحاد کا کارواں، 2 ماہ بعد۔ ناظرین، یہ عنوان ہے روزنامہ اطلاعات میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
داعش کے خلاف بننے والے عالمی اتحاد کی تشکیل کو 2 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ اس گروہ کی شکست یا کمزوری کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی ہے، بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری کے نتیجے میں شام اور عراق کی بنیادی تنصیبات تباہ ہو رہی ہیں اور عام لوگوں کے گھر ملبے کا ڈھیر بنتے جا رہے ہیں۔ ہوائی حملوں کے فوجی منصوبے کی ناکامی کا اعتراف پہلے امریکہ کے فوجی کمانڈروں نے کیا اور پھر وزیر خارجہ اور صدر نے بھی کہہ دیا کہ داعش کو ہرانے کے لیے صرف بمباری کافی نہیں ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ عراق اور شام میں داعش کے خلاف فضائی حملے کا منصوبہ امریکہ اور اس کی اتحادی حکومتوں، سعودی عرب، ترکی، اردن، متحدہ عرب امارات اور قطر نے کیا تھا۔ عراق نے پہلے ہی مرحلے میں باشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ داعش سے مقابلے کے لیے کسی بھی ملک کی زمینی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر شام کی فوج تمام دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ اگرچہ داعش کے خلاف اتحاد تشکیل دینے کے امریکی منصوبے کو خطے کے بعض عرب ممالک اور ترکی نے تسلیم کیا تھا، تاہم اب ان کے سامنے خود متعدد مسائل کھڑے ہو گئے ہیں جو اسی اتحاد کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق عراق اور شام میں بمباری پر 100 ارب ڈالر کا خرچ آئے گا، جسے سعودی عرب کی حکومت نے اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ اب امریکہ نے ہوائی حملوں کو ناکام بتاتے ہوئے زمینی حملوں کی بات شروع کر دی ہے۔ خطے میں امریکہ کے حلیف ممالک کسی بھی صورت اپنے فوجیوں کو زمینی حملے میں شرکت کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ داعش سے مقابلے کے نام پر اگر دوسرے ملکوں میں ان کے فوجی مارے گئے تو داخلی سطح پر بہت سے بحران کھڑے ہو جائیں گے، جو ان ملکوں کے عوام اور بہت سے سیاستدانوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بہرحال، داعش کے خلاف تشکیل پانے والا اتحاد 2 مہینے بعد ہی ناکام ثابت ہو گیا ہے۔ مشرق وسطی کے عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ بدستور اس خطے میں بحران پیدا کرنے کا خواہاں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ کم از کم 3 سال تک جاری رہے گی، جبکہ اوباما کے سابق وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں مزید 30 برس تک جنگ جاری رہے گی۔
ناظرین، یہ تھا روزنامہ اطلاعات کا ایک منتخب مقالہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو جہاں ہمارے ساتھی اطہر سعید ہندوستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ موجود ہیں. جی اطہر سعید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید. ناظرین دہلی سے آج شائع ہوئے زیادہ تر اردو اخبارات نے سمندری طوفان ہدہد کے اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے اندیشے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی دی ہے. 165 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا ہے طوفان ہدہد, بڑی تباہی کا اندیشہ, حالات سے نمٹنے کے لیے بری, بحری اور فضائی تیاریاں جاری. ناظرین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں. پنچھ میں کنٹرول لائن کے قریب فائرنگ, بردمان دھماکہ, این آئی اے افسران کی سی آئی ڈی کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ میٹنگ. ناظرین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں شاہد الاسلام کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ہندوستان کا کھلا بازار. مضمون نگاہ لکھتے ہیں کہ اہم بلکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی غیر ملکی سرمایہ دار ہندوستانی بازار میں اپنا سرمایہ لگائے گا تو کیا وہ عام ہندوستانیوں کے مفادات کا خیال رکھنے کی کسی بھی طرح سے کوشش کرے گا. اس سوال پر توجہ مرکوز کرنے والے صاحب رائے کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں اگر مودی کی دعوت پر مرحبا کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کاروباری لحاظ سے غلامی کے طوق کو غلے لگانے کے لیے تیار ہوگا. مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ کیا ماضی میں کبھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی جو آگے چل کر مصیبت کا سامان بھی بن گئی. کچھ لوگ ایسٹ انڈیا کی تاریخ کو سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور مستقبل کے تعلق سے پیش قیاسیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے کاروباری دائرے کو بڑھانے کے بعد ہندوستان کی غلامی کی راہ ہموار کی, اب ویسی صورتحال ایک بار پھر پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی ہندوستان ایک بار پھر کسی غیر ملکی طاقت کا براہ راست غلام بن جائے گا. لیکن اس بات سے انکار یا فرار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ جو صورتحال پیدا کرنے کی دانشتہ و شعوری کوشش کی گئی ہے اس سے یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ پر قبضے کی خاطر مودی جی نے عوام کو جو خواب دکھائے تھے اس کا کوئی حسین تعبیر تو سامنے نہیں آ سکتی. البتہ اس بات کا خطرہ ضرور پایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان نہ صرف یہ کہ ذہنی غلامی کی جانب ایک مضبوط قدم بڑھائے گا بلکہ اس بات کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ملکی معیشت غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بچ جائے. اور آئی ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی خاص سرخیوں پر. ایگزٹ پول پر الیکشن کمیشن کی پابندی, مہاراشٹر میں انتخابی مہم فیصلہ کن مرحلے میں داخل, پی ایس ایل وی سیٹ 26 شری ہری کوٹا سے چھوڑا جائے گا. ناظرین روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے اداری میں ملالہ یوسفزئی اور کیلاش ستیارتھی کو امن کا نوبل انعام کے عنوان سے لکھا ہے کہ پاکستان کی 17 سالہ جانباز دوشیزہ ملالہ یوسفزئی اور ہندوستان کے کیلاش ستیارتھی کو شہرا آفاق نوبل انعام سے نوازا گیا ہے. اخبار آگے لکھتا ہے کہ ہندوستان کے کیلاش ستیارتھی جنہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن شروع ہی سے ان کا دل بچوں کے استحصال پر تڑپتا تھا, ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ صرف تعلیم ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چنانچہ 1980 میں انہوں نے بچپن بچاؤ آندولن نام کا ایک ادارہ قائم کیا. مقصد بچوں کو ہر طبقے کی غلامی اور استحصال سے نجات دلانا تھا. گزشتہ 36 سال کے دوران اس ادارے نے ہزاروں مقامات پر چھاپے مار کر بچوں کو ظلم اور استحصال کے جال سے باہر نکالا اور ان کی تعلیم کا نظم کیا. انہوں نے ریاست ہریانہ پر خاص طور سے توجہ دی اور بندھوا مزدور بنائے گئے بچوں اور عورتوں کو رہائی دلائی. ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کیے گئے لیکن وہ اپنے مشن میں ڈٹے رہے. 1998 میں ستیارتھی نے بچہ مزدوری کے خلاف ایک عالمی مارچ کا اہتمام کیا تھا جس میں ساری دنیا سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی. اس دوران ان کی بیلوس خدمت کے سلے میں انہیں متعدد اوارڈ اور انعام و اکرام سے نوازا گیا اور اب انہیں نوبل انعام دیا گیا ہے. اور آئی ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر. ایرانی قوم کے خلاف پابندیاں ظالمانہ ہیں, وزیر خزانہ. عیسائی رہنماؤں نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کی اپیل کی, وزیر اعظم نے سانسد آدرش گرام یوجنا کا آغاز کیا. ناظرین روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے دہشت گردی پر مسلک کا لیبل. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کا خون بہانے کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں سینکڑوں قسم کے دہشت گرد گروپ ہونے کے باوجود دہشت کو ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا رہا ہے، اور بے گناہوں کی جان لینے کے عمل کو اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر اس پر مذہب کا لیبل لگانے کا کام ہوتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مغربی میڈیا نے اچانک اسلامی دہشت گردی کا لیبل ہٹا کر مسلکی دہشت گردی کی اصطلاحیں رائج کر دی۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ 3-4 مہینے پہلے کیسے حالات تھے، ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان مسلک کے نام پر تقسیم ہو جائیں گے اور ہر جگہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن اللہ اپنے دین حنیف کا محافظ ہے۔ شیطانوں کی سازشوں کو ناکام کرنا اس کی حکمت کا خاصہ ہے، اسی کا کرم ہے کہ آج کوئی مسلک کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب القاعدہ کی طرف سے ہندوستان میں اپنا مرکز قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، جب کئی لوگ فیس بک پر داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ پرست طاقتیں مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دے رہی ہیں، ایسے حالات میں مل جل کر اسلام کا دفاع کرنے کے بجائے ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، یعنی اسلامی قلعے کی بنیادوں پر کدالیں چلا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ آپ کا اطہر سعید، اور یہیں پر ہم نئی دہلی اسٹوڈیو کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ تو آئیے پروگرام کے اس حصے میں ایک نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ساراوان میں پولیس پر حملے کے تمام مجرم گرفتار۔ غیر ملکی زمینی فوج کو عراق میں آنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے عراقی وزیر خارجہ۔ ترکی داعش کو پیچھے دھکیلنے نہیں دے رہا ہے اقوام متحدہ۔ ناظرین، روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی کئی زندہ اسرائیلی قیدی حماس کے قبضے میں ہیں کے ذیل میں لکھا ہے، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کی حالیہ جنگ کے بعد پہلی بار کہا ہے کہ اس کے قبضے میں کئی اسرائیلی فوجی ہیں۔ حماس کے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ کی 50 روزہ جنگ کے دوران بعض صہیونی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو اس وقت حماس کے قبضے میں ہیں۔ حماس کے ان ذرائع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قیدیوں کے زندہ ہونے کے بارے میں کوئی بھی معلومات وہ صہیونی حکومت کو مفت میں نہیں دیں گے، اور ان قیدیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسرائیل چونک جائے گا۔ حماس کے ذرائع نے مزید بتایا کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں بھی حماس کے پاس موجود ہیں۔ گوانتانامو نامی کلنک کا ٹیکا۔ ناظرین، یونان ہے روزنامہ رسالت میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا، جس کے اہم اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔
گوانتانامو کا نام امریکہ اور اس ملک کی دو جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکا ہے۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کی تردید کی کہ کانگریس کی رائے کو مد نظر رکھے بغیر اس جیل کو بند کر دیا جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی نے بھی گوانتانامو جیل کو بند کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کرنے کے سلسلے میں صدر کو انتباہ دیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے سن 2008 کے صدارتی انتخابات کی مہم میں امریکی شہریوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانتانامو جیل کو بند کر دیں گے، لیکن ان کا وعدہ اب بھی تشنہ تکمیل ہے۔ اس جیل سے متعلق راز اور حقائق اب بھی پردے میں ہیں، لیکن کچھ دستاویز ضرور سامنے آئے ہیں جن سے اس جیل میں دی جانے والی ہولناک ایزاؤں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح گوانتانامو میں بغیر مقدمہ چلائے 100 سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جسمانی اور ذہنی ٹارچر اور قیدیوں کو شدید ایذائیں دینا گوانتانامو جیل کا معمول ہے، جن میں واٹر بورڈنگ، دکھاوٹی موت کی سزا، مذہبی اہانت، جنسی تشدد، ہپناٹزم، قوت ارادی کو کمزور بنانا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسی باتیں شامل ہیں۔ قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ گوانتانامو کا نام پوری دنیا میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے ایک اذیتناک لفظ بن چکا ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے تحت سن 1903 سے یہ جزیرہ امریکہ نے کرائے پر لے رکھا ہے، اور اگرچہ سن 1950 کے عشرے میں کیوبا میں آنے والے انقلاب کے بعد وہاں کی حکومت نے اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم امریکہ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑ کر گوانتانامو میں بنائی گئی اپنی خوفناک جیل میں پہنچا دیا ہے۔ امریکہ ان کو دشمن کے فوجی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ انہیں جنگی قیدیوں کے حقوق دیے جائیں، اور چونکہ ان کے پاس نہ امریکی شہریت ہے اور نہ وہ امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں، اس لیے وہ امریکی عدلیہ کے دائرہ کار میں بھی نہیں آتے۔ یوں یہ عقوبت خانہ پوری دنیا میں امریکہ کے لیے رسوائی کا باعث بنا ہوا ہے۔
ناظرین، یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ رسالت۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پاکستانی اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں باری ہے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی تفسیر زہرا پاکستانی اخبارات کا جائزہ پیش کریں گی۔ جی تفسیر۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام ناظرین کو۔ ناظرین، اپنے آج کے جائزے میں سب سے پہلے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے چلیں گے روزنامہ اور صاف سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیوں کو۔ شمالی وزیرستان اور پاک افغان سرحدوں پر امریکی ڈرون حملے، 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ بلا اشتعال فائرنگ، حالات خراب کرنے کی سازش، بھارتی جارحیت کے خلاف قوم اور حکومت ایک پیج پر ہے، سیکرٹری دفاع۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان الیکٹریسٹی ٹرانزٹ فیس معاہدے پر دستخط۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کریں گے قادر خان کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان ہے فرقہ وارانہ تشدد میں بلیک واٹر کا کردار۔ ناظرین، قادر خان لکھتے ہیں کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے باوجود سی آئی اے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ہم اگر اس خام خیال کی دنیا میں رہتے ہیں کہ نئی افغان حکومت بننے کے بعد افغانستان سے یہ چلا جائے گا تو یہ یقینی طور پر بہت بڑی غلط فہمی نہیں بلکہ بے وقوفی ہوگی۔ سی آئی اے کے چیف نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ سی آئی اے پاکستان میں اپنی کاروائیاں بند نہیں کرے گی اور مشتبہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ بلیک واٹر کے اراکین عراق جنگ میں، فلوجہ، نجف اور بغداد میں غیر قانونی طور پر عام شہریوں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ اس تنظیم کے واضح مقاصد میں سے ہے کہ امریکہ سفارتکاروں اور دیگر افراد کا تحفظ، اور یہ تنظیم ایسے کاموں میں استعمال ہوتی رہے جو امریکہ عالمی دباؤ کے پیش نظر خود نہیں کر سکتا۔ افغانستان اور عراق کے بعد بلیک واٹر کا سب سے مضبوط گڑھ پاکستان ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کراچی بین الاقوامی طاقتوں کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور بلیک واٹر جیسی بدنام زمانہ تنظیم کا اس میں ملوث ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ اور فرقہ وارانہ دہشت گردی صرف تین شہروں کا مسئلہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل سازشی ایجنڈا ہے۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک میں فرقہ وارانہ تشدد عالمی سازش کے تحت کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شامل کریں گے اپنے پروگرام میں روزنامہ نئی بات سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ سانحہ ملتان، جاں بحق افراد سپرد خاک، ذمہ دار جلسہ انتظامیہ ہے، رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال، واقعہ اتفاقیہ تھا، پولیس۔ حکومت اپنی مدت 4 سال کرے، ہم دیگر قوتوں کو راضی کریں گے، خورشید شاہ۔ چین اور جرمنی میں 2.5 ارب یورو کے معاہدے پر دستخط، یورپی کمپنی ایئر بس چین کو 70 جہاز فراہم کرے گی، تجارتی روابط مزید بڑھانے کا عزم۔ ناظرین، یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں ریاض چودھری کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان بتاتے چلیں، اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے سلسلے میں ملالہ کو نوبل پرائز ملا۔ ناظرین چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں طالبان دہشت گردوں کے حملے میں شدید زخمی ہونے والی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے امن کا نوبل انعام جیت لیا اور ملالہ یوسف زئی کو اس وقت عالمی توجہ ملی جب سوات میں طالبان نے اسے ایک حملے میں سر میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس حملے کی وجہ ملالہ کی طرف سے طالبان کی مخالفت بنی تھی جس میں اس کی ڈائری کے اشاعت نے مرکزی کردار ادا کیا اور بعد ازاں اس نے اپنی ایک خود نوشت سوان عمری بھی جاری کر دی جو ملالہ کے ساتھ مل کر برطانوی خاتون صحافی کرسٹینا لیم نے لکھی تھی۔ ملالہ یوسف زئی کی کتاب آئی ایم ملالہ اسلامی تعلیمات اور نظریہ پاکستان سے متصادم اور کتاب قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ اس کتاب میں پاک فوج اور آئی ایس آئی کو طالبان کی ہمدرد اور مددگار ثابت کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سامنے سلنڈر کرنے والے جنرل پرویز مشرف کی تعریف اور توصیف اور ملاؤں پر جا بجا تنقید کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر پیش کیا گیا جہاں عورت سانس لے سکتی ہے، نہ گھر سے باہر نکل کر تعلیم، ملازمت اور کاروبار کر سکتی ہے۔ اور جس طرح امریکہ اور مغرب میں ملالہ کو پذیرائی ملی وہ یقیناً اہل دانش کے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہماری تو ملالہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے ایسے لوگوں سے بچائے جو اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملالہ کو نوبل انعام اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے سلے میں ملا ہے۔ ناظرین یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں روزنامہ دنیا سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ شامی باغیوں کی تربیت، امریکہ اور ترکی میں مذاکرات۔ پنجاب حکومت کا سولر پاور اسٹیشن کے معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ناظرین پروگرام کا حصہ بناتے چلیں گے روزنامہ دنیا سے انتخاب کردہ ادارے کو۔ ادارے کا عنوان ہے سانحہ ملتان جامع تحقیقات کرائی جائیں۔ ادارے میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے ملتان میں ہونے والے جلسے میں بھگدڑ مچنے سے 7 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے اور خبروں کے مطابق جلسہ ختم ہوتے ہی پنڈال کی لائٹیں بند کر دی گئیں، اندھیرا ہونے سے افراتفری پھیل گئی، اموات کچلے جانے اور دم گھٹنے سے ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ثانی کی ذمہ داری انتظامیہ پر ڈال رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آزادی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ثانیہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اور دوسری جانب ملتان انتظامیہ عائد کیے گئے الزامات پر وضاحتیں پیش کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ثانی کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی انتظامیہ کی ہے اور لکھتے ہیں کہ ملتان میں پیش آنے والے ثانیہ اور اس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع نہایت ہی افسوسناک ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ثانیہ ملتان کی جامع تحقیقات کرائی جائے اور اس کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ آئندہ جلسوں میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلیں گے تہران اسٹوڈیو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ آپ کا تفسیر زہرا۔ ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین حسب معمول پروگرام کے آخر میں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون۔